منگل 2 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفی نقیجہ مئی کے سلام۔ پاکستان نے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ اگر مل جل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں تبھی کامیابی ہوگی۔ ملک کے وزیر دفاع نے کہا،
بجائے یہ کہ ہم صرف ایک منفی گفتگو سے اپنے اہداف کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان مخالف ٹویٹ کے بعد آج پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جبکہ پیر کی شب امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو بھی اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ 1.5 دہائی میں اربوں ڈالرز کی امداد لینے کے باوجود پاکستان نے امریکہ کو سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا، اور اب ایسا مزید نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اور دفاع نے بھی ٹویٹس کے ذریعے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وزارت خارجہ کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم وفاقی کابینہ کا اجلاس جو آج شام طلب کیا گیا تھا، اسے ملتوی کر کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جس میں تینوں سروسز چیف، ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت وزارت خارجہ اور داخلہ کے سیکرٹریز بھی شریک ہیں۔ اس سے قبل راولپنڈی میں فوج کے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی۔
ایرانی حکام کے مطابق گزشتہ 6 روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ملک کے دشمن اس احتجاج کو ہوا دے رہے ہیں۔
شما همین قضایای این چند،
وہ کہہ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں کے واقعات میں اسلامی جمہوریہ کے تمام دشمن، وہ سب جن کے پاس پیسہ ہے، جو سیاست میں ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جو خفیہ اداروں کو چلاتے ہیں، وہ سب اسلامی حکومت، اسلامی جمہوریہ اور اسلامی انقلاب کے خلاف مل گئے ہیں۔ حالیہ دنوں کے واقعات کے بارے میں میں مناسب وقت پہ عوام سے خود بات کروں گا۔ افغانستان کے حکام کے مطابق جوزجان صوبے کے درزاب ڈسٹرکٹ میں نیٹو اور افغان فوج کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران 26 شدت پسند ہلاک، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
جوزجان صوبے کے سیکیورٹی کمانڈر فجیر محمد جوزجانی نے بی بی سی کو بتایا کہ 1 جنوری کو خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف 2 مختلف کارروائیوں کے دوران کئی غیر ملکی شدت پسند مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ازبک اور فرانسیسی شہری شامل ہیں۔ شام میں شکست کے بعد فرانس اور الجزائر سے تعلق رکھنے والے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے شمالی افغانستان کا رخ کیا ہے۔ جوزجان کے پولیس چیف کے مطابق ہلاک ہونے والے 3 فرانسیسی شہری دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تربیت کرتے رہے ہیں۔
اسرائیل کی پارلیمان میں نیا قانون منظور کیا گیا ہے، جس کے بعد حکومت کے لیے کسی بھی امن معاہدے کی صورت میں یروشلم کا کوئی بھی حصہ فلسطین کے حوالے کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیے شمائلہ جعفری سے۔
نئے قانون کے تحت یروشلم کا کوئی بھی حصہ فلسطین کے حوالے کرنے کے لیے اسرائیلی پارلیمان کی 2/3 اکثریت کا اس کے حق میں ووٹ کرنا ضروری ہوگا۔ حالیہ اقدام کو اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے ایک بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی غزہ میں حماس کی عسکری تنصیبات پہ فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملہ غزہ سے اسرائیل میں فائر کیے جانے والے راکٹس کے جواب میں کیا گیا ہے، تاہم راکٹ حملوں میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے امریکہ میں ٹائم اپ کے نام سے ایک نئی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ احوال بتا رہی ہیں سباناس۔
ہالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 300 افراد اس مہم میں شامل ہیں۔ اس منصوبے کے آغاز کا اعلان امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں اشتہار کے ذریعے کیا گیا۔ اس منصوبے کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین کی جانب سے دنیا بھر کی خواتین کے لیے یکساں آواز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ٹائم اپ کا کہنا ہے کہ تمام دنیا کی خواتین ان واقعات کو ختم کرنے، سر اٹھانے اور اپنی آواز سنانے کے لیے جدوجہد کریں۔ خط میں دنیا کی تمام خواتین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ہر خاتون جس کا جنسی طور پر استحصال کیا جاتا ہے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے استحصال اکثر اس لیے جاری رہتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو کبھی بھی نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
شہری ہوا بازی کے بین الاقوامی صنعت سے وابستہ 270 اور ایویشن سیفٹی نیٹورک کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق سن 2017 ہوا بازی کی صنعت کے لیے محفوظ ترین سال رہا اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ پروازوں کے باوجود دنیا میں کہیں بھی کسی مسافر بردار جہاز کو حادثہ پیش نہیں آیا۔ برازیل کے ریاست گوئس میں سینٹرل جیل میں ہنگامہ آرائی کے بعد 100 سے زائد قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ پرتشدد کاروائیوں میں کم از کم 9 قیدی ہلاک بھی ہو گئے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ملک میں انتہائی ذمہ دار اداروں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس کے پس منظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ کے ذریعے وہ پیغام تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ ڈیڑھ عشرے میں اربوں ڈالر کی امداد دی، لیکن جواباً پاکستان نے جھوٹ اور دھوکہ دیا، اور امریکہ جن دہشت گردوں کا افغانستان میں تعاقب کرتا رہا پاکستان نے انہیں محفوظ مقامات فراہم کیے۔ وزیر اعظم کے اس اہم اجلاس میں شریک ملک کے وزیر دفاع مسٹر خرم دستگیر سے میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے بات کی، پہلے ایجنڈا، شرکا اور جو کچھ طے پایا وہ جاننا چاہا۔
یہ اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس تھا، اس میں وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر جو ہمارے داخلہ ہیں، اس میں جو نئے مشیر خزانہ ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ہمارے جو خارجہ سیکرٹری ہیں، ہمارے جو پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں، اور اس کے علاوہ جوائنٹ چیفس اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل۔
کیا طے پایا سر؟
جی، اس میں یہی طے پایا کہ جو پچھلے چند ماہ سے مختلف امریکی عمائدین کی طرف سے جو ایک ریٹرک آ رہا ہے، صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی، وائس پریزیڈنٹ پینس نے بھی حالیہ طور پر تقریر کی ہے یہاں افغانستان میں آ کر، اور ابھی جو کل کا ٹویٹ آیا ہے، تو وہ ایک پوری جو پروگریشن ہے امریکی ریٹرک کی، اس کا پھر آج ہم نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک اس پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہم اگر اکٹھے مل کر اور تعاون سے افغانستان میں امن کی جدوجہد کریں گے اور دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے تو ہمیں بہتر کامیابی ہوگی، بجائے یہ کہ ہم صرف ایک منفی گفتگو سے اپنے اہداف کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے، تو محترم خرم دستگیر صاحب، کھلے الفاظ میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سفارتکاری یا جو بات چیت ہوگی وہ مؤدبانہ ہوگی یا اب جارحانہ ہوگی؟
نہیں، اس میں آئی تھنک یہ دونوں ایک جو ہیں وہ انتہائیں ہیں، ان کے درمیان میں گفتگو ہوگی، ایک ٹھوس اور میں کہوں سمجھوں گا تہذیب کے دائرے میں رہ کر، لیکن بے لاکھ گفتگو ہوگی۔
اچھا، تو یہ تو بڑے اچھے بچوں والی باتیں ہو گئی نا خرم دستگیر صاحب، اگر سامنے والا ایسی زبان نہیں سمجھ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر کی امداد دی، پاکستان نے جواباً ہم کو جھوٹ اور دھوکہ دیا، تو کیا کریں گے آپ؟
جی، انہوں نے یہ کہا ہے، اور ہم نے بھی، میں نے بھی کل اس معاملے پہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ امریکہ کو پچھلے 16 سال سے بغیر کسی معاوضے، ہم نے اپنی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، ہم نے ایئر لائنز آف کمیونیکیشن، ہم نے ان کو اپنی بندرگاہیں، ہم نے ان کے ساتھ ایک بے مثال انٹیلیجنس کا تعاون کیا ہے، جس کے ذریعے ایک ہی کامیابی امریکہ کو حاصل ہوئی ہے جو پاکستان کی برہون منت ہے کہ القاعدہ کا جو وجود تھا وہ یہاں سے ختم کیا، وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے ان کو پرویز مشرف کے دور میں ہم نے ملٹری بیسز بھی دیے رکھے بغیر کسی معاوضے کے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ڈالرز کی زبان سمجھتے ہیں تو ہم نے بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی نہ صرف ایک اس دہشت گردی خلاف جنگ میں اپنی سہولیات آفر کی ہیں, اس کے عوض ہم نے نہ ہی ہم نے کوئی معاوضہ مانگا, کیونکہ ہم
ایک آخری سوال خرم دستگیر صاحب, یاد ہوگا آپ کو کہ جس وقت سلالہ چوکی پر حملہ ہوا تھا پاکستان نے گھٹنے ٹکوا دیے تھے, امریکہ کو معافی مانگنی پڑی تھی. میرا سوال یہ ہے کیا پاکستان اس بار اس قسم کی ٹویٹس اینڈ کمپنی کے اوپر امریکہ سے معافی منگوائے گا؟
جی, ابھی ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے. صدر ٹرمپ کے ٹویٹس جو ہیں انہیں, چونکہ وہ صدر امریکہ ہیں منتخب, تو ہم ان کی ٹویٹس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, لیکن جو مختلف ملکوں کے ساتھ انہوں نے ابھی تک ٹویٹس کیے ہیں اس کے جو رد عمل آئے ہیں ابھی معاملہ اس تک نہیں پہنچا. اس میں ضرور منتخب نمائندوں میں اور عوام میں جو غم و غصہ ضرور ہے جس کا وہ اظہار کریں گے, لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے امیڈیٹلی وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک مفاہمت ہو جس کے ذریعے افغانستان پرامن ہو اور پاکستان اور افغانستان مل کر اس کے مواشی فوائد جو ہیں وہ اٹھا سکیں. ہمارا فوکس اسی کے اوپر ہے اور اسی کے اوپر امریکہ سے تعاون کی بنیاد رکھی جائے گی.
یہ تھے پاکستان کے وزیر دفاع مسٹر خرم دستگیر, اور اسی موضوع پر ذرا دیر پہلے ہمارے ساتھی خالد کرامت نے اسلام آباد میں موجود انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر اور سابق خارجہ سیکرٹری سلمان بشیر سے بذریعہ اسکائپ بات کی.
سلمان صاحب, امریکی صدر کے بیان کے بعد پاکستان کے پاس کیا راستہ رہتا ہے؟
میرے خیال میں جی, جو مناسب راستہ ہے وہ انگیجمنٹ کا ہے. پاکستان اور امریکہ کے مفاد جو ہیں کافی حد تک مشترک ہیں, اور یہ ٹویٹ کی جو جنگ اس وقت چلی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ آج جیسے آپ کے اس پروگرام میں بتایا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, وہ کوئی بیان ہم میں سمجھتا ہوں کہ جاری کریں گے, مگر بہت زیادہ ایٹ سٹیک ہے دونوں ملکوں کا, اور انگیجمنٹ از دی اونلی وے فارورڈ. جی
اچھا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ افغانستان کے معاملے میں سخت مایوس ہیں, تو کیا صدر ٹرمپ افغانستان میں ناکامیوں کو پاکستان پر ڈالنے میں حق بجانب ہیں؟
یہاں پہ تو جی یہ تاثر بالکل ہے کہ یہ اسکیپ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اپنی پالیسی فیلیئرز کی بنا پر. ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے افغانستان میں, اور جو پالیسی ان کی ہے افغانستان اور ساؤتھ ایشیا کی وہ بھی کنٹینیویشن آف دا سیم ہے, تو لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی جو انہوں نے وضع کی ہے اگست میں جس کا اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کامیاب ہو سکیں گے. مگر افغانستان کے ضمن میں ضروری یہ ہے کہ وہاں پر امن اور سلامتی کے لیے وہاں کی جو اکانومک حالات ہیں اس پہ بھی توجہ دی جائے. ایک سول وار کی کیفیت ہے افغانستان میں, جس پہ افغانستان ایک پارٹی کی حیثیت رکھ رہا ہے, یہ امریکہ ایک پارٹی کی حیثیت سے شامل.
جی, آپ نے افغانستان کی معیشت کا ذکر کیا, لیکن اگر پاکستان کی امداد روک دی جاتی ہے تو اس سے عملاً پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟
پاکستان کی معیشت پہ ڈیفینیٹلی اثر تو پڑے گا, مگر امداد کوئی اتنی خاص تو مل نہیں رہی تھی, اور اگر ہم بیلنس شیٹ نکالیں تو میرے خیال میں یہ جو ان کی ٹویٹ میں جو فگرز آئے ہیں اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. نیٹو کی سپلائی لائنز جو ہے اور امریکہ کا جو ہم نے فیسیلٹیز دی ہے, ہم نے تو ایک پیسہ بھی ان سے چارج نہیں کیا ہے ٹرانزٹ کا, اور یہ پچھلے 16 سال سے یہ چل رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں یا تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, یا ان کی جو بریفنگز ہیں وہ انایڈیکویٹ ہیں. میرے خیال میں کہ امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ تعاون کریں, اور
تعاون کا کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ویسے ممکن ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے بالکل ختم کر دیں, یا رابطے ختم کر دیں, یا بالکل محدود کر دیں؟
دیکھیں جی, ایک پالیسی کنفیوژن ہے وائٹ ہاؤس میں. ابھی ڈیفینس سیکرٹری میٹس تشریف لائے یہاں پر, اسلام آباد آئے, ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, جنرل ووٹل کے ساتھ بہت اچھی کمیونیکیشن رہی ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وائٹ ہاؤس میں جو فیصلے ہیں, جو پالیسی وضع کرنے والے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اسی موضوع کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان ایراری سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ کی طرف سے جو پیغام آیا یہ ٹویٹ ڈپلومیسی ہے یا پاکستان پر سختی کا نقیب پیغام آیا ہے؟
دونوں ہے شفیع صاحب, دونوں ہے.
اچھا,
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زمانے سے خراب رہے ہیں. دیکھیے, پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی پالیسی ہمارے تعلق سے بہت اچھی نہیں رہی ہے اور پاکستان اپنے انٹرسٹ کو ہمارے انٹرسٹ کے اوپر ترجیح دے رہا ہے. دیکھیے, ان پرنسپل اس میں بری بات نہیں ہے. پاکستان اپنا انٹرسٹ پرسو کر رہا ہے اگر افغانستان میں تو بالکل بات ٹھیک ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں امریکہ کا انٹرسٹ شروع ہوتا ہے, کہاں امریکہ پاکستان کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے. میرے حساب سے پاکستان اور امریکہ کے انٹرسٹ بالکل پیرلل ہیں, بہت ہی کوئنسائڈنگ ہیں, بہت کامن انٹرسٹ ہیں. پاکستان بھی کبھی چاہیے کہ افغانستان میں پیس ہو. پاکستان کو معلوم ہے افغانستان میں امن ہونا کتنا اس کے لیے اہم ہے, مگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں امن پاکستان کے کنڈیشنز کے اوپر آئے, پاکستان کی شرائط کے اوپر آئے. پہلی شرط یہ ہے کہ انڈیا کا اس میں کوئی رول نہ ہو, اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاکستان کے حساب سے انڈیا اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے افغانستان میں اس کے جو ڈپلومیٹک پرسنل ہیں اور وہاں بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کا موقف رہا ہے بہت زمانے سے. امریکہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, امریکہ نے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیا. پاکستان کی یہ شرط ہے کہ نہ صرف امریکہ انڈیا کے اوپر زور ڈالے کہ اپنا برتاؤ بدلے افغانستان میں, بلکہ اس میں کشمیر کا بھی حل ثابت ہو. دیکھیے, اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت سخت اختلاف ہے.
میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کہ دے دھمکیاں, دے گیدڑ بھپکیاں, پھر زبان کا ایسا استعمال کہ ہم نے اربوں ڈالر امداد دی, پاکستان نے ہم کو جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا. پاکستان نے اگر مڑ کر کے ٹھینگا دکھا دیا کہ کر لو کیا کرتے ہو تو کیا ہوگا؟
تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اب تو دیکھیے, آپ ہی کے ملک میں چیننگ ہوئی ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں چیننگ ہوئی ہو رہی ہیں کہ اگر انہوں نے ڈرون اٹیک شروع کر دیا تو کیا ہوگا. اب اس طرح کے سوالات جو وہاں بھی اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی غلط قسم کے سوالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دے, امریکہ پاکستان سے کوائٹ ڈپلومیسی کرے. میں سمجھتا ہوں
بالکل سمجھ رہا ہوں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو انداز ہے تو وہ کیا کریں گے پاکستان پہ؟ کریں گے ڈرون حملہ کریں گے یا ایک ٹویٹ اور دے ماریں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکی فورن آفس کا جو ایک مقام تھا وہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے, وہ بالکل بدل چکا ہے. ایسے میں تو کہاں دونوں مل کر کے بات کریں گے؟ ایک طرف سے بنیا تولتا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں پورا تولو.
ہاں نہیں, وہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میڈس کا اثر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آدھ دن, ایک آدھ ہفتے کے اندر جو ہے اس سالوں سے کچھ کوئی 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 تسکین آمیز بیان دیں گے. بلکہ میرا تو اندازہ یہ ہے شفیع صاحب کہ جیسے میں اور آپ اس سالوں سے گفتگو کر رہے ہیں, وہاں کوائٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے بہائنڈ دا سین. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اپنی پبلک پالیسی ختم کرنا چاہیے. انہوں نے جو آپ کے پاس آپ کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر نے جو جواب دیا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے کوئی اقدامات دیں گے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کیسے اقدامات دیں گے. اگر پاکستان اس میں بولے گا کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح سے ڈسکشن شروع کریں گے, اور اس میں دیکھیے ایک چیز جو مس کر رہا ہوں میں بہت شدت سے, وہ یہ ہے کہ چائنا اس معاملے میں بہت خاموش ہے. دیکھیے, چائنا اور امریکہ کے ایک کامن انٹرسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان کو کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے رول دیا جائے. پاکستان کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا, مگر یہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا رول بہت ہی پیش ہو اور انڈیا کا رول کم ہو اس میں. مگر یہ نہ پریزیڈنٹ اوباما سمجھے اور نہ آج یہ معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے انڈیا کی طرف سے انہوں نے توجہ نہیں دی اس معاملے کے اوپر اور یہ پاکستان کو صرف ایکیوز کرتے رہے, تو معاملہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اس کا پیچیدہ حل نکل سکتا ہے. حل اسی وقت نکلے گا جبکہ ڈپلومیسی کام کرے. حل اسی وقت نکلے گا جبکہ میڈس اس میں پیش پیش ہو. حل اس وقت نکلے گا جب جنرل نکلسن اور آپ کے چیف آف اسٹاف, پاکستان کے چیف آف اسٹاف اس معاملے میں گفتگو کرے. سولوشن جو عناصر ہیں وہ بہت آبویس ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ٹیررسٹ پالیسی بدلے. پاکستان کو چاہیے کہ اپنے حقانی گروپ سے پہ کنٹرول کرے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایکچولی پاکستان کو چاہیے کہ اپنے حقانی گروپ کا صفایا کرے. اور افغانستان کو, امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہاں سے افغانستان کی ٹریٹری کو الاؤ نہ کریں انڈیا کی گیمز مین شپ کے لیے. تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے بہت سے خوشی ہوں گی. اور اگر پاکستان سے دیکھیں وہ بولتے ہیں وہ ٹیڑھی ملک سے وہ شکر کیا شکر میٹھے میٹھے الفاظ میں کام نکلتے ہیں, میٹھے الفاظ میں کام نکلیں گے خصوصاً پاکستان کے لیے. پاکستان کا انٹرسٹ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور پاکستان اس طرح سے بہت ہی فکر مند ہے صحیح معنوں میں.
صحیح.
مگر یہ بات اگر امریکہ کی سمجھ میں آ گئی اور میڈس اس میں کوئی ویزیبل رول انہوں نے پلے کیا, تو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا کوئی رول ہو نہ ہو, کوئی آبویس رول ہو نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل نکل سکتا ہے.
یہ تھے امریکی محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان احراری. میں نے اٹلانٹک کاؤنسل کے ساؤتھ ایشیا سینٹر کے محقق شجاع نواز صاحب سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے یا ٹویٹ ڈپلومیسی؟
میرے نزدیک تو یہ ان کی کوئی بریفنگ ہوئی ہے جو کہ سال کے اینڈ میں یا نئے سال کے شروع ہونے پہ کہ کیا کیا مسائل ہیں, اور اس میں ان کی یاد تازہ ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں. کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا, یہ نہ ہی پہلی ٹویٹ ہے نہ ہی آخری ٹویٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے تک بات چیت جاری رہے گی, اس لیے کہ دونوں فریقین جو ہے پاکستان اور امریکہ کو آپس میں ایک باہمی دلچسپی ہے کہ یہ ریلیشن شپ خراب نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں, میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, عرصے سے ایک قسم کے ایڈکشن ان کو ہوئی ہے یو ایس ایڈ کی. حالانکہ اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا رخ اور بھی نیچے جا رہا ہے, اور یہ 350 ملین کی خاطر وہ کیوں سی ایس ایف کوالیشن سپورٹ فنڈز لینا چاہتے ہیں, یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی.
چلے میں اس گتھی پر ذرا ٹھہر کر آتا ہوں. لیکن شجاع نواز صاحب, پاکستان کے ساتھ جو معاندانہ یا تصادم والی سی پالیسی اختیار کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے, اس ٹویٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے پچھلے 15 سال میں, اور اس میں 36 یا 30 بلین سے زیادہ ڈالر دیے گئے, لیکن پاکستان نے صرف جھوٹ اور دھوکہ دیا. تو یہ جو پالیسی آئی ہے تصادم والی, کیا حاصل کر پائے گی؟
کچھ حاصل نہیں کرے گی, اس لیے کہ اگر تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو پاکستان دھمکیوں, خاص طور پہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دھمکیوں کے جواب میں دھمکیاں ہی دے گی. وہ آگے سے جوابی حملہ کریں گے اور وہ ہوتا رہے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے. اب حتیٰ کہ چین نے بھی کہا ہے امریکہ کو کہ ایسا رویہ نہ اختیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے جو کہ ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا, کہ 2008 میں ایک برطانوی حکومت نے کوالیشن کی طرف سے, جس میں امریکہ بھی شامل تھا, ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, جس کے تحت یہ امداد آنی تھی اور اس کے کیا ڈیلیوریبلز تھے. وہ پاکستان کو چاہیے کہ شائع کر دے کہ جی یہ آپ نے مانگا تھا اور یہ ہم نے دیا ہے, اور بات ختم ہوئی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو ہم سے کیجیے, اور ہم آپ کو پرائیویٹلی جواب دیں گے, لیکن پبلکلی ہم آپ کے ساتھ گالی گلوچ میں نہیں شامل ہوں گے.
ٹھیک ہے, لیکن شجاع نواز صاحب, پاکستان واقعی اگر ٹھینگا دکھا دیتا ہے, کیونکہ آج کل تو پاکستان امریکہ پر نہیں چین پر بھی تو تکیہ کرتا ہے, اس پر بھی تو بھروسہ کرتا ہے, تو کیا ہوگا؟
چین نے کئی دفعہ پاکستان کو بتایا اور میرے نزدیک بالکل صحیح پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کی ایک سبسٹیٹیوشن نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ سے دوستی نہیں ہوگی تو ہم چین کے ساتھ دوستی کریں گے. پاکستان کو ضروری ہے کہ وہ اس خطے میں ایک اس کا کردار ہے, بہت اہم کردار ہے اسٹیبلٹی کے لیے, اپنے پڑوسی ممالکوں کے ساتھ حالات بہتر کرنے کے لیے. تو وہ روس کے ساتھ بھی دوستی کرے, چین کے ساتھ بھی دوستی کرے اور امریکہ کے ساتھ بھی بجائے ہاسٹیلٹی کے دوستی اگر کرے تو بہتر ہوگا.
اٹلانٹک کونسل کے ساتھ ایشیا سینٹر کے محقق شجاع نواز. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آج اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ کے دوران آئی سی سی کی پچ اینڈ آؤٹ فیلڈ مانیٹرنگ پروسیس نے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کی پچ کا معیار خراب قرار دیا ہے. آئی سی سی کے مطابق اس نظام کے ذریعے جائزہ لیا جا رہا ہے اور 4 جنوری سے نیا ریٹنگ سسٹم نافذ کیا جائے گا. آئی سی سی کے میچ ریفری رنجن مدوگالے نے سلسلے میں اپنی رپورٹ جمع کرائی تھی جس میں پچ کے معیار کے تناظر میں میچ حکام اور ان کے خدشات قلم بند کیے گئے تھے. چوتھے ٹیسٹ کے دوران آسٹریلیا نے 327 اور 263 رنز بنائے تھے جبکہ انگلینڈ نے اپنی واحد اننگز میں 491 رنز سکور کیے تھے. اس رپورٹ پر کرکٹ آسٹریلیا کو اپنے کمنٹس دینے کے لیے 14 دن کا وقت دیا گیا ہے. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت انٹر یونیورسٹی ویمن ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز جوہر ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہو گیا ہے. 4 روز جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر کی جامعات سے خواتین کی ہاکی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ٹینس میں برسبین انٹرنیشنل میں بڑے کھلاڑیوں کے دستبردار ہونے کا سلسلہ جاری ہے. برطانوی کھلاڑی اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونے کے بعد اپنی کولہے کی ہڈی کی تکلیف کے آپریشن کے بارے میں غور کر رہے ہیں. ادھر خواتین کی ویمبلڈن چیمپئن گاربینی موگروزا کو بھی لگاتار چوتھے برس برسبین انٹرنیشنل سے دستبردار ہونا پڑا ہے. عالمی نمبر 2 کھلاڑی موگروزا اپنی حریف الیگزانڈرو کرونچ کے خلاف دوسرے راؤنڈ میں 2-1 سے فتح حاصل کرنے والی تھیں کہ انہیں پٹھوں میں شدید ایٹھن شروع ہوئی جس کے بعد انہیں کورٹ سے اٹھا کر لے جایا گیا. فٹ بال کلب مینچیسٹر سٹی کے کوچ پیپ گارڈیولا کا کہنا ہے کہ پریمیئر لیگ کا سخت شیڈول کھلاڑیوں کی تباہی ہے. گارڈیولا نے سنیچر کے میچ کے دوران گیبریل جیسیس اور کیون ڈی برونے کے زخمی ہونے کی مثال پیش کی جو کرسٹل پیلس کے ساتھ میچ میں زخمی ہو گئے تھے. آج بھی فٹ بال پریمیئر لیگ میں 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں. آج ساؤتھ ہیمپٹن کا مقابلہ ہوگا کرسٹل پیلس سے, سوانسی سامنا کرے گی ٹاٹنم کا, ویسٹ ہیم اور ویسٹ بروم مد مقابل ہوں گے جبکہ مینچیسٹر سٹی کا میچ ویٹ فورڈ سے ہوگا.
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اسی خبر سے لیڈ کر رہی ہے جس سے ریڈیو سہربین شروع ہوا تھا. منفی گفتگو سے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے, پاکستان کے وزیر دفاع کا تھا انٹرویو. سہربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان مخالف ٹویٹ کے بعد آج پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا, جبکہ پیر کی شب امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو بھی اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلب کیا گیا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایف سی کی چیک پوسٹ پہ ہونے والے دھماکے میں 6 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. ایران کے رہبر اعلی نے کہا ہے کہ ملک کے دشمن حکومت مخالف احتجاج کو ہوا دے رہے ہیں. اسرائیل کی پارلیمان میں منظور ہونے والے نئے قانون کے تحت یروشلم کا کوئی
کوئی بھی حصہ فلسطین کے حوالے کرنے کے لیے اسرائیلی پارلیمان کی دو تہائی اکثریت کا اس کے حق میں ووٹ کرنا ضروری ہوگا۔ اسرائیل نے 40,000 افریقی پناہ گزینوں سے کہا ہے کہ یا تو 90 دنوں کے اندر ملک چھوڑ دیں ورنہ انہیں جیل کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ ایران کے سرکاری میڈیا کے بقول حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ چھٹے دن بھی جاری رہا، جس کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں مزید 9 افراد کی جان گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ملک کے دشمن اس احتجاج کو ہوا دے رہے ہیں۔ گزشتہ جمعرات کو مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا بیان ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرا فاطمہ کی زبانی۔
حالیہ دنوں میں ایران کے دشمنوں نے رقم، ہتھیار، سیاست اور خفیہ اداروں سمیت مختلف ہتھ کنڈوں کو ایران میں حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی کا یہ بیان ان کی اپنی ویب سائٹ پر شائع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حالیہ واقعات کے بارے میں صحیح وقت آنے پر قوم سے خطاب کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں احتجاجی مظاہروں کے بعد سے 450 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مرکزی اصفہان کے علاقے میں پیر کی شب ہونے والی پرتشدد واقعات میں تازہ ہلاکتوں کے بعد ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر کم از کم 22 ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 6 مظاہرین بظاہر پولیس اسٹیشن سے اسلحہ قبضے میں لینے کی کوشش میں ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اطلاعات کے مطابق پاسداران انقلاب کے محافظوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 11 سالہ بچہ اور 1 شخص ہلاک ہوا۔ خیال رہے کہ ایران میں جاری مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کو 2009 کے بعد پہلی مرتبہ شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ ان مظاہروں کا آغاز جمعرات کو ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد سے ہوا تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ احتجاج ایک موقع ہے نہ کہ خطرہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم قانون توڑنے والی اقلیت سے نبٹ لے گی۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے AFP نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی دارالحکومت نے گزشتہ 3 دنوں سے جاری مظاہروں کے دوران گرفتار ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 450 ہو گئی ہے۔ تہران کے نائب گورنر علی اصغر ناصر بخت کے دفتر نے خبر رساں ادارے النا کو بتایا، سنیچر کے روز 150، اتوار کو 100 اور پیر کے روز 200 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ رات مظاہرین نے 1 پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین پولیس اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمارت کے ایک حصے کو آگ بھی لگائی گئی۔ ایران میں عوام کے گرتے ہوئے معیار زندگی اور کرپشن کے خلاف ہونے والا یہ احتجاج 2009 میں اصلاحات کے حق میں ہونے والی ریلی کے بعد سے سب سے بڑا عوامی احتجاج ہے۔ ان مظاہروں کے آغاز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کہ ایران کی عوام میں بالآخر عقل آ رہی ہے کہ کیسے ان کی دولت لوٹی جا رہی ہے اور دہشت گردی پر خرچ کی جا رہی ہے۔
ایران سے متعلق بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے سمرا فاطمہ سے سنی۔ ایران کی صورتحال پر میں نے تہران میں جز وقتی صحافی و تجزیہ کار سید مصطفی زیدی سے بھی بات کی۔ جاننا چاہا کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی ہے کیا؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ یہاں ایران میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ کچھ تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے 2009 کی طرح، لیکن یہ کہ اس وقت صورتحال بہت زیادہ سنگین تھی، اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت کہنا چاہیے کہ مختلف شہروں میں اور خصوصاً چھوٹے شہروں میں کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے پلان کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑے بہت وہ تقریباً درجن بھر یا 2-3 درجن لوگ افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ، وہ جس کو کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن، وہ پالیسی جو ہے اس کے تحت دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں ایک جگہ، انہوں نے فائر بریگیڈ کا انجن جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہائی جیک کر لیا اور اس کو گرایا ایک جگہ پل پر سے، تو نیچے ایک گاڑی جو ہے وہ اس کے اوپر، وہ زیادہ تر جو ہے یہ ڈیتھس جو یہاں پر ہیں وہ اس ٹائپ کی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک پولیس والے کے بھی مرنے کی خبر ہے ایک جگہ ہے یہاں نجف آباد۔ تہران میں بھی تھوڑی بہت پرسوں ہوئی تھی، لیکن اس وقت سچویشن کام ہے.
مجھے مصطفی زیدی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو مظاہرین آ رہے ہیں, خواہ وہ چھوٹے شہروں میں ہوں یا بڑے علاقوں میں ہوں, یہ کس طبقے کے لوگ ہیں مظاہرین؟
دیکھیے, مظاہرین جو لوگ ایکاد جو پکڑے گئے ہیں ادھر ادھر, ان میں تو زیادہ تر کی سچویشن یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر نجف آباد میں کوئی واقعہ ہوا ہے یا اصفہان میں کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں, وہ کہیں اور کے لوگ ہیں. یعنی یہ گویا ایک طرح سے بڑی منظم طریقے سے یہ لوگ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بڑی خرابی کہنا چاہیے کہ ان کی اپنی, جس پہ شاید وہ بعد میں افسوس بھی کرتے ہوں گے, کہ یہاں ایران میں اوور آل لوگ جو ہیں وہ مذہبی ہیں, اور یہ جو ہے مثال کے طور پر حسینیہ اور مسجدوں پہ جا کے حملے کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو اس میں پبلک میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہو جاتا ہے.
اچھا, صورتحال پہ ذرا غور کیجئے سید مصطفی زیدی صاحب. جی. کہ جی. اطلاع تو یہ رہی نا کہ مظاہرین مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر آئے تھے, لیکن اس میں صدر روحانی کے مخالفین قدامت پسند بھی شامل ہوتے چلے گئے, تو یہ کیا ہوا؟
جی ہاں, دیکھیے, شروع ہوا یہ مشہد سے جہاں پر یہ مظاہرے ہوئے, اور غالباً مشہد میں بہت زیادہ جو پریزیڈنٹ روحانی ہیں ان کے مخالفین وہاں پر ہیں, اور یہ وہاں سے شروع ہوا. یقیناً یہ جو بجٹ اس سال کا پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ جو پبلک میں ایک طرح کی بے چینی سی ہوئی, اور مہنگائی جو بڑھی یا اور بڑھنے جا رہی ہے یہ اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھا, اور یہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایک بہت ہی عام سی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو مخالفین اس ٹائپ کے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو اور وہ اس میں فوراً شامل ہو کے اور اس کو ایک ڈسٹرکشن کی شکل دے دیں اس کو.
تو اب حکومت ایران کی, مصطفی زیدی صاحب, حکمت عملی ہے کیا؟ ان کو کچل ڈالا جائے, ان کو سنا جائے, یا ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے؟ اس لیے کہ پیچھے سے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ بھی آئی ہے نا کہ ایرانیوں کو مظاہروں کا اور سب چیزوں کا حق ہے, تو یہ رخ کدھر ہے, کیا ہو رہا ہے؟
اچھا دیکھیے, یہ چیز جو ہے یہ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2009 میں جب ہنگامے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہلری کلنٹن نے اور اوباما نے بہت زور و شور سے حمایت کی تھی. یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان سے زیادہ انتہا پسند ہیں, تو یہ انہوں نے اور انتہا پسندانہ طریقے سے اس کی حمایت کی ہے. لیکن جیسا کہ روحانی صاحب نے کل یہ کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے, مظاہروں پر یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, یہاں کے قانون میں, یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے کہ مظاہرہ کرنا جو ہے وہ کوئی یہاں خلاف قانون چیز نہیں ہے. تو مظاہرے کا حق ہر ایک کو ہے, لیکن توڑ پھوڑ, گھراؤ, جلاؤ یہ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے.
تہران سے یہ تھے تجزیہ کار سید مصطفی زیدی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق ٹویٹر پر اس بیان کے بعد کہ مظاہرے ایرانی عوام کا حق ہیں, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور کے پروفیسر مسٹر قندیل عباس سے بات کی, پوچھا کہ صدر ٹرمپ کا ایران سے متعلق بیان عام بیان ہے, اس کے پیچھے حکمت عملی کچھ اور ہے؟
دیکھیے, یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے, میرا خیال ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی شروع میں ہی اس کو کہہ دیا کہ یہ ایرانی عوام کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. لیکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اف یہ اگر ایران کے آئین کے اندر رہ کر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل, لیکن اگر وائلنٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو انہوں نے اپوز کیا ہے. لیکن جو سٹینس لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کو بڑا شدید انہوں نے مخالفت کی ہے, کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جو سٹینس تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا, اس میں ایران اور ایرانی نیشن کو بھی بعض اوقات انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیموکریٹک رائٹس کی طرف وہ کیسے آ رہے ہیں ایرانی عوام کی.
یہ جو ویلویٹ ریولوشن یا ریشمی انقلاب جیسی چیز آگے بڑھ رہی ہے, کیا یہ کامیاب ہو پائے گی؟
دیکھیے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ایرانی لیڈرشپ کیسے مینیج کرتی ہے اس ویلویٹ ریولوشن کو یا جو بھی موومنٹ ابھی شروع ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت بڑا کمپلیکس سی ایک سچویشن بن گئی ہے, کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اس دفعہ کا بنیادی طور پر تو ان لوگوں کی طرف سے شروع کیا گیا تھا کہ جو انقلاب کے حامی سمجھے جاتے ہیں, یعنی خاص طور پر مشہد کا شہر جو مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انقلاب سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, اور جو سابقہ الیکشن میں ایک اہم کینڈیڈیٹ تھے ان کے فالوور نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا تھا, لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ وائلنٹ ہو جائے گا اور اس میں پولیٹیکل ڈیمانڈز بھی ایڈ ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر روحانی جن کو اعتدال پسند کہا جاتا ہے وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کو اور اس طرح کے فرکشنز کو کس انداز سے ڈیل کرتے ہیں. اگر تو انہوں نے ایرانی عوام کی توقع کے مطابق اپنی اقتصادی پالیسیز تشکیل دی تو میرا خیال ہے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور جو پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں وہ کاؤنٹر ہو جائیں گی. لیکن اگر چونکہ سبسیڈائز قسم کی ایک اکانومی ہے ایران کی, جو وار کے بعد جو سبسڈیز عوام کو دی گئی تھی اب آہستہ آہستہ وہ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی اگر وہاں پر روٹی 10 تومان کی ایکچوئل اس کی ریٹ ہے تو 1 تومان میں عوام کو دی جا رہی تھی اور 9 تومان گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی تھی, اب وہ 1 تومان والی روٹی اگر 3 یا 4 تومان کی کر دی جائے گی تو عوام میں اس پہ ریئیکشن تو آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو صدر روحانی کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں, اسپیشلی ان کے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں ان عوامی مسائل کے سامنے. ادروائز اگر یہ نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کافی ڈینجرس ہوگا یہ ایرانی سوسائٹی کے لیے.
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور کے پروفیسر یہ تھے مسٹر قندیل عباس. جنوبی کوریا نے آج شمالی کوریا کو اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. ایک دن پہلے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے کہا تھا کہ ان کا ملک جنوبی کوریا سے بات چیت کے لیے تیار ہے. جنوبی کوریا کی جانب سے آج تجویز دی گئی کہ دونوں ممالک کے وفود جنوری کی 9 تاریخ کو ملاقات کر سکتے ہیں, جس میں سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی ٹیم کی شرکت پر بات چیت ہوگی. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازیہ گلزار نے تیار کی ہے.
جنوبی کوریا کی جانب سے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی یہ پیشکش شمالی کوریا کے رہنما کم یونگ اون کی طرف سے دیے جانے والے بیان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ رواں سال شمالی اور جنوبی کوریا کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ شمالی کوریا اپنے قیام کی 17ویں سالگرہ منا رہا ہے جبکہ جنوبی کوریا ونٹر اولمپکس کی میزبانی کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے منجمن تعلقات کو پگھلانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے.
موسم سرما کے اولمپکس کا انعقاد جنوبی کوریا میں ہوگا, جو ملک کے لیے ایک اچھا موقع ہے. ہم مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ گیمز کامیاب ہوں. سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے ہم اپنی ٹیم کو بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. دونوں ممالک کو اس امکان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری طور پر ملاقات کی ضرورت ہے.
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ اس موقع کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے تناظر میں دیکھتے ہیں. انہوں نے ملکی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام کسی بھی کھیل کی بات چیت کا پس منظر ہو سکتا ہے.
شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کی بہتری شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو حل کرنے سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کو اس بارے میں اتحادیوں اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی تعاون کرنا چاہیے. وزارت انضمام، ثقافت، کھیل اور سیاحت کو شمالی اور جنوبی کوریا کے مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا.
جنوبی کوریا کی وزارت انضمام کے وزیر نے تجویز دی کہ دونوں ممالک کے وفود جنوری کی 9 تاریخ کو مشترکہ سرحد پر ملاقات کر سکتے ہیں.
نامبوکی ماجو انجا پیونگچانگ دونگے اولمپک بکچک چنگا منجے.
ہمیں امید ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا آمنے سامنے بیٹھ کر پیونگ چینگ میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کے وفد کی شرکت کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں.
شمالی اور جنوبی کوریا کے تعلقات میں بہتری کی جانب اشاروں کو چین نے خوش آئند قرار دیا ہے. بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گانگ شوانگ نے کہا,
شمالی اور جنوبی کوریا کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے اور اولمپکس میں شمالی کوریا کی ٹیم کی شرکت کے لیے مثبت انداز میں اظہار خیال کیا گیا جو ایک خوش آئند اقدام ہے۔ چینی حکومت دونوں جانب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی ٹھوس کوششوں کی حمایت اور خیر مقدم کرتی ہے۔ اس اقدام سے جزیرے میں کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
ابھی یہ بات واضح نہیں کہ آئندہ ہفتے ہونے والے مجوزہ مذاکرات میں کون شریک ہوگا، کیونکہ شمالی کوریا نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو گزشتہ دو برسوں میں دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان اس طرز کا یہ پہلا رابطہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان آخری بار اعلیٰ سطح کے مذاکرات دسمبر 2015 میں ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے تھے اور دونوں ممالک کے عوام کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔
شمالی کوریا جنوبی کوریا کے اعلیٰ سطح کے مذاکرات، رپورٹ آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کی تھی۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد حکومت اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے 14 اراکین کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ دوسری جانب بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
تحریک عدم اعتماد سابق ڈپٹی سپیکر اور مسلم لیگ کاف کے رکن میر عبدالقدوس بیزنجاؤ کے علاوہ مجلس عبادت المسلمین کے رکن آغا رضا نے بلوچستان اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی۔ تحریک عدم اعتماد پر 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر جن جماعتوں کے اراکین کے دستخط ہیں ان میں حکومت میں شامل کاف لیگ، مجلس عبادت المسلمین اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن کے علاوہ میر خالد لانگو کے علاوہ حزب اختلاف کی جماعتوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، بی این پی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین شامل ہیں۔ آزاد رکن اسمبلی نواب زادہ طارق مکسی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کیے ہیں۔ مجلس عبادت المسلمین کے رکن آغا رضا نے تحریک عدم اعتماد جمع کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔
جو وعدے انہوں نے کیے تھے شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی سب کے ساتھ، نہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کوئی بہتری آئی۔ اب حکومت چینج ہوتی ہے تو شاید ہماری کوئی سنوائی ہو۔
بلوچستان میں اس وقت نون لیگ کی قیادت میں مخلوط حکومت قائم ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، کاف لیگ اور مجلس عبادت المسلمین اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے والے دوسرے رکن قدوس بیزنجاؤ کا کہنا ہے کہ تحریک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نون لیگ سمیت دیگر جماعتوں کے مزید اراکین سے بھی ان کے رابطے ہیں۔
یہ ہم نے یہ موو کیا ہوا ہے، اب باقی دوستوں سے ہم رابطے کریں گے، امید ہے کہ سارے دوست ہمیں ساتھ دیں گے۔
بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی جائے گی۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس حوالے سے ان کا کہنا تھا۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس نو کانفیڈنس موشن میں ہر حد تک اس موجودہ حکومت کے ساتھ، جس میں ہم سب شامل تھے، پہلے ڈاکٹر مالک تھا، اب زہری صاحب ہیں، ہماری تین پارٹیوں کی حکومت تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے، کشمیر تو نہیں ہے، طلاقیں تو نہیں کاٹی، ہم نے وعدہ کیا ہے ہم اس نو کانفیڈنس کو ہر صورت میں ناکام، جمہوری طور پہ ناکام کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگرچہ نون لیگ کے کسی رکن کے تحریک عدم اعتماد پر دستخط نہیں، لیکن اس سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے متعدد اراکین بھی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر سکتے ہیں. اگرچہ مخلوط حکومت میں شامل دوسری اور تیسری بڑی جماعتیں پشتونخوا میپ اور نیشنل پارٹی وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے ساتھ ہیں, تمام مبصرین کے مطابق اگر نون لیگ سے اراکین کی ایک بڑی تعداد نے بغاوت کی تو وزیر اعلیٰ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی زمین کے بارے میں ایک تنازع سامنے آیا ہے. حکومت پنجاب نے چوبرجی کے علاقے میں یونیورسٹی سے 2 کنال کی زمین مانگی ہے کہ اس پر مسجد تعمیر کی جائے, لیکن اس بار پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ حکومت کی درخواست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر کام کے لیے یونیورسٹی کی زمین استعمال ہوتی رہی تو ایک دن یونیورسٹی کو ہی شہر سے باہر منتقل کرنا پڑ جائے گا. لاہور سے ہماری نامہ نگار حنا سعید.
حال ہی میں حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں ان سے لاہور کے علاقے چوبرجی کے پاس 2 کنال زمین مانگی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق اس زمین پر ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کا مدرسہ یا مسجد بنائی جائے گی, لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں کہ وہ جماعت کون سی ہے. پنجاب حکومت کا زمین مانگنا اور پنجاب یونیورسٹی کے زمین دینے کا سلسلہ بہت سالوں سے جاری ہے, لیکن اس بار یونیورسٹی انتظامیہ اور اساتذہ ان احکامات کو لے کر زیادہ خوش نہیں. بی بی سی نے پنجاب یونیورسٹی سے رابطہ کیا تو ان کے تعلقات عامہ کے افسر خرم شہزاد نے یونیورسٹی کا موقف محتاط انداز میں کچھ یوں بیان کیا.
اس میں سے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہمیں ایک درخواست موصول ہوئی ہے کہ وہ 2 کنال زمین جو ہے جو پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ ہے چبرجی کے پاس, وہاں پہ وہ 2 کنال زمین ہم سے لینا چاہ رہے ہیں, اس پہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی. تو اس درخواست کو ہم سنڈیکیٹ کا جو اجلاس ہوگا آئندہ, کیونکہ ہماری سنڈیکیٹ ہی ایسے فیصلے کرنے کی مجاز ہے, تو اس اجلاس میں اس درخواست کو رکھ دیا جائے گا, تو سنڈیکیٹ جو فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق عمل کیا جائے.
پنجاب یونیورسٹی میں کام کرنے والے افراد کی شکایت ہے کہ ماضی میں متعدد بار مختلف پروجیکٹس کے لیے پنجاب حکومت یونیورسٹی سے زمین لے چکی ہے. سال 2014 میں مولانا شوکت علی روڈ بنانے کے لیے پنجاب حکومت کو یونیورسٹی کی جانب سے 305 کنال زمین دی گئی, جس کے بدلے انہیں کمرشل این او سی ملنا تھا جو آج تک نہیں ملا. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے پاس پہلے 13 کنال زمین, پھر اسی علاقے میں داتا دربار کے پاس کی 5 کنال زمین, اور حال ہی میں چبرجی کے پاس اورنج لائن ٹرین کے لیے 8 کنال زمین حکومت کو دی گئی. پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے سیکرٹری افتخار تارڑ نے اساتذہ کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر موئن نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے سٹاف اور سنڈیکیٹ پر فیصلہ چھوڑا ہے اور اساتذہ زمین دینے کے حق میں نہیں.
اس وقت کے وائس چانسلر صاحب نے دی تھی زمین اپنی ٹینیور کو پکا کرنے کے لیے اور گورنمنٹ سے کوئی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے وہ دیتے رہے ہیں, بٹ موجودہ وائس چانسلر صاحب نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے ٹیچر کمیونٹی سے رجوع کیا ہے. آج وائس چانسلر صاحب نے کو ہم ملے تھے, یونیورسٹی کے 3 گروپس ہوتے ہیں ٹیچرس کے, یہاں پہ وہاں پہ وائس چانسلر صاحب سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ یہ لینڈ پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے مانگی اس کے بارے میں, تو وہاں پہ تک تمام ٹیچرس کے یونیورسٹیز کے نمائندگان جیسے سب کا یونینیمس ویو تھا کہ 1 انچ کی زمین پنجاب گورنمنٹ کو نہ دی جائے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اورنج ٹرین میں کوئی ایک مسجد آ گئی ہے, اس مسجد کے عوض میں گورنمنٹ یونیورسٹی کی اس گراؤنڈ میں سے زمین دینا چاہتی ہے مسجد بنانے کے لیے. وہاں گورنمنٹ کے پاس زمین ہے, وہ زمین ان کو دے دیں اگر دینا چاہے تو, یونیورسٹی کی زمین کو ایگزمپٹ کر دیں. اس طرح تو دیکھنا یونیورسٹی کی زمین اگر مختلف چیزوں کے لیے دی جاتی رہی تو باقی پھر یونیورسٹی کہیں باہر شفٹ کرنی پڑ جائے گی.
سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں میں ایسا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین شاید جمعیت علماء اسلام گروپ فے کی مسجد بنانے کے لیے لی جا رہی ہے, لیکن جب بی بی سی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد سے اس حوالے سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع سے ان کی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں.
جے یو آئی کا یہاں پر کوئی مدرسہ بھی چوبرجی کے پاس نہیں ہے اور ہم نے نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے. البتہ یہ بات ضرور تھی کہ اورنج ٹرین جب بن رہی تھی تو اس موقع پر جہاں جہاں پہ مساجد راستے میں آئی ہیں اس پہ حکومت نے خود کہا تھا کہ ہم مساجد کو جگہ دیں گے, اگر وہ مسئلے اس طرح کی آتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری کا اپنے وعدے کو پورا کرے.
بی بی سی ٹیم کی متعدد کوششوں کے باوجود پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کوئی موقف پیش نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے क्या एक बार फिर यूनिवर्सिटी की जमीन हुकूमत को दे दी जाएगी या यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का एहतजाज रंग लाएगा, इस बात का फैसला तो पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के इजलास के बाद ही सामने आएगा। हिना सईद, BBC न्यूज़, लाहौर।
पेशावर हाई कोर्ट में सजाए मौत के तरीके कार यानी फांसी या मुजरिम के गले में फंदा डालकर उसके मरने तक के अमल के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई हुई। इसमें दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मौजूदा फांसी का तरीक गैर इंसानी और गैर इस्लामी है और ये इंतहाई तकलीफ देह और अजियतनाक सजा है। बाकी तफसील के साथ पेशावर से अजीजुल्ला खान।
ये दरख्वास्त हरिपुर जेल में सजाए मौत के मुंतजिर कैदी गुलवली की तरफ से वकील खुर्शीद खान एडवोकेट ने पिशावर हाई कोर्ट में दी है। गुलवली 1995 में कत्ल के एक मुकदमे में दीगर दो साथियों के साथ गिरफ्तार हुए, जहां बाकी दो तो रिहा कर दिए गए लेकिन गुलवली की मौत की सजा बरकरार रखी गई। गुलवली 22 साल कैद में गुजार चुके हैं। आज पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इश्तियाक अहमद के सामने खुर्शीद खान एडवोकेट ने अपना मौकफ बयान करते हुए कहा कि गुलवली को सजा कसास दियत आर्डिनेंस के तहत दी गई, जबकि सजा अंग्रेज के 1868 में बनाए गए कानून CRPC के तहत दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आईने पाकिस्तान में है कि कोई भी कानून गैर इस्लामी नहीं होगा, जबकि इस्लाम में फांसी की सजा कहीं नहीं है और ये सजा इंतहाई तकलीफ देह है। इस दरखास्त में अदालत से कहा गया है कि वो फांसी की सजा खत्म करने का हुक्म दें। अदालत ने तफसील से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया है। खुर्शीद खान एडवोकेट ने BBC से बातचीत करते हुए कहा कि बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज के आने से पहले बादशाहों के मनचाहे तरीकों से सजा दी जाती थी, जबकि अंग्रेज के आने के बाद फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उन्होंने कुरान आयात के हवाले देते हुए कहा कि इस्लाम में मुजरिम को सजा कसास के तहत देनी चाहिए।
कसास की डेफिनेशन ये है कि जिस तरीके से कातिल ने मक्तूल को मारा उसको भी उसी तरीके से सजा दी जाएगी और उसके वाली उसके जो वर्षा है, लेकिन इस पे जूरिस का इस पे फुका का मुतफ़िका इतफाक़ है कि नहीं, ये इख्तियार स्टेट को देना चाहिए, स्टेट की रियासत के पास हो और वो इसको एग्जीक्यूट करे।
उन्होंने कहा कि इस्लाम में है कि मुजरिम को मौत की सजा ऐसी दी जानी चाहिए जिसमें इंसान को तकलीफ ना हो या उसे कोई अजियत ना पहुंचे, जबकि फांसी की सजा इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाज़ोकात 15 मिनट से आधा घंटा लग जाता है।
बरतानिया ने ये सजाए मौत का तरीका हैंगिंग फांसी इंट्रोड्यूस किया था इस मुल्क में जब वो हुक्मरान थे, लेकिन आज बरतानिया में सजाए मौत बिल्कुल खत्म है। अमेरिका की तमाम रियासतों में हैंगिंग का तरीका खत्म हो गया है, वहाँ पे गैस चैम्बर है तरीका है सजा देने का, दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक चेयर और तीसरा तरीका उनका है जहरीला इंजेक्शन लगाने का। मेरी दरख्वास्त इसमें यही थी कि इसको ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जो बिल्कुल ही गैर तकलीफ दे हो, जिसमें मरते वक्त इंसान को अजियत ना मिले।
खुर्शीद खान ने इस दरख्वास्त में इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अलावा, खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है। उनका कहना था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का काम मुल्क में इस्लामी कवानीन के लिए राह हमवार करना है और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और कौमी असेंबली में कानून साजी की जाए ताकि मौत के इस तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया जाए। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
इससे कबल के मैं आपसे इजाजत लूं, अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर आया हूं सिर्फ ये देखने के लिए आप सबसे ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर पढ़ी जाने वाली खबर है मनफी बयानबाजी से अहदाफ हासिल नहीं होंगे। पता है ना, इसी खबर से सरबीन लीड भी तो हुआ था जिसमें आपने वजीर दफा का इंटरव्यू भी तो सुना था। जाए अहवाल पढ़ने के लिए bbcurdu.com पर जाइए। और साहिबों, यहीं आज का सैरबीन भी अख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर समरा फातमा, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक और लंदन से डोमिनिक डिलागी। मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा। सैरबीन सुनने का शुक्रिया। आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा एक बार फिर नादिया सुलेमान की ज़बानी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان مخالف بیان پر پاکستان کا کہنا ہے کہ تعاون اور مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ منفی بیان بازی سے اہداف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایف سی کی چیک پوسٹ پہ ہونے والے دھماکے میں 6 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی نے کہا ہے کہ ملک کے دشمن حکومت مخالف احتجاج کو ہوا دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمان میں منظور ہونے والے نئے قانون کے تحت یروشلم کا کوئی بھی حصہ فلسطین کے حوالے کرنے کے لیے اسرائیلی پارلیمان کی 2/3 اکثریت کا اس کے حق میں ووٹ کرنا ضروری ہوگا۔ جنوبی کوریا نے سرمائی اولمپکس میں ممکنہ شرکت پہ بات کرنے کے لیے شمالی کوریا کو اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔